سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نعت شریف کے اشعار ہیں، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. آواز کچھ کم کیوں لگ رہی؟ اس میں سے بڑھانے سے بڑھتی کیا؟ عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے، میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے، بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا، بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا، میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے، بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان پیدا سے مسرور ہوں گا، ہر ایک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر، ہر ایک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، ہر ایک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا۔ احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ آخری شعر ہے، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔
تحفہ رمضان جو افادات ہیں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی، یعنی نفل سے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نفل کتنے ساری عمر بھی نفل روزے رکھ لے اس کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک روزے کے برابر۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں حق تعالی کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت و استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور اسرار ظاہر ہونے لگتے ہیں, اس کی قابلیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور گناہوں سے نکلنا میسر ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی اندھیرے میں رہنے کا عادی ہو تو بلیک آؤٹ ہو جائے, لائٹ چلی جائے, اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا, اور جو آدمی روشنی سے واقف ہو جاتا ہے, آشنا ہو جاتا ہے, پھر تھوڑا بھی اندھیرا اس کو برا معلوم ہوتا ہے, گھبراتا ہے, اس سے فوراً توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پھر نور میں آ جاتا ہے. اور اس ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے, اور ماہ رمضان المبارک کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے. جب طاعات اور عبادات کے ذریعے انوار و برکات کے حاصل کرنے کی توفیق بسبب فاضائے رحمت خاصہ خداوندی یعنی اللہ کی خاص رحمت کے بہاؤ کی وجہ سے اس ماہ مبارک میں میسر ہو جاتی ہے, اور اطاعت اور فرما برداری سے حق تعالی خوش ہو کر اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی اور مغفرت فرما دیتے ہیں, تو دوزخ کی آگ سے بھی آزادی مل جاتی ہے اور جنت کے داخلے کی استعداد نصیب ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر اعمال رمضان المبارک پر مداومت یعنی ہمیشگی اور اعمال صالحہ کی پابندی میں تمام ماہ رمضان گزار دیا جائے اور آخر تک یہ سلسلہ عمل قائم اور جاری رہے, تو حسب فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری شب میں سب کو بخش دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, یقیناً تم پر ایک بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کیا ہے, یہ برکت والا مہینہ ہے, اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی دیکھ لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس قدر بھاری ہے, اس قدر برکتوں والا ہے کہ اس خود رمضان کے مہینے کے اندر ہی یہ ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض فرما دیے ہیں اور اس کی راتوں میں نماز ادا کرنا نفل اور سنت قرار دیا ہے. جو شخص اس ماہ میں کسی نفلی نیکی کے ذریعے حق تعالیٰ کی نزدیکی چاہے گا وہ اس شخص جیسا ثواب حاصل کرے گا جس نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں فریضے کو ادا کیا ہو, اور جو شخص اس ماہ میں فریضہ ادا کرے وہ ثواب میں اس شخص جیسا ہوگا جس نے ماہ رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں. اور یہ جو معاملہ ہے یہ ہر عمل کے اندر ہے, ہر عمل نیک عمل کے اندر اس کو اس طرح ثواب ملے گا. صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ نماز نفل پڑھے تو وہ اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا, بلکہ جو بھی عمل کرے گا, صدقہ و خیرات, دعا وغیرہ, ہر چیز, ہر عبادت کا درجہ بڑھا دیا جائے گا. اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں صبر کرنا پڑتا ہے, نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جاتا ہے, اور صبر کرنے کا ثواب جنت ہے, اس کے بدلے میں بہشت ملتی ہے. وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں محتاجوں اور بھوکوں کی مال اور جان کے ساتھ غمخواری کرنی چاہیے, اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا رزق زیادہ اور اس میں برکت دی جاتی ہے. اور چونکہ اس ماہ میں غمخواری اور مواسات یعنی خیر خواہی کا حکم کیا گیا ہے, یہ بھی فقیر اور محتاجوں کے رزق میں وسعت اور زیادتی کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے, اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے, اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا, اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا, اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے, اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ, کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے اور ان کو چھوڑنے کا ہے اور خدا تعالی کے لیے ہے. دوزخ کی آگ سے آزاد کیے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے بہت بندوں کو دوزخ کی آگ سے بحرمت اس ماہ مبارک کے, اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے, شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں. جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا, مختلف روایات ہیں, اس میں یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں افطار کے وقت ہر روز 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. اس ماہ مبارک کے اندر شیاطین اور سرکش جنوں کے قید کر دینے میں حکمت یہ ہے کہ وہ روزے داروں کے دلوں میں وسوسہ گناہ کا نہ ڈال سکیں اور معصیت کی طرف ان کو نہ بھلائیں. اسی کا یہ اثر ہے کہ اکثر گرفتاران معاصی اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پرہیز کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں سے اس ماہ کے اندر بھی جو گناہ کا صدور ہو جاتا ہے اس میں شیاطین کی پہلی وسوسہ اندازی اور سابقہ عادت پڑی ہوتی ہے. اس عادت کی وجہ سے اس مبارک زمانے میں بھی ان سے گناہ ہو جاتے ہیں. یا یہ اثر ہے نفس کی قوت کا کہ برائی کی طرف لے جانے والی قوت ہے, داعیہ الی الشر یعنی برائی کی طرف داعیہ پیدا ہونا, کہ نفس گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے, اس لیے گناہ ہو جاتے ہیں. شیاطین کے اثر سے گناہ نہیں ہوتے. تو جو گناہ اس مبارک ماہ میں ہوتے ہیں وہ نفس کے تقاضے اور اس کی قوت داعیہ الی الشر کے سبب ہوتے ہیں, اور شیاطین کے وساوس کی وجہ سے جو گناہ رمضان سے قبل ہوا کرتے تھے ان سے اس زمانے میں لوگوں کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں کثرت سے وظائف کریں تاکہ جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ برکات اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی حاصل کریں اور جنت کے خزانوں میں اضافہ ہو. لیکن وظائف ہمیشہ تحمل کے حساب سے کرنے چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک پہلوان 1000 دفعہ ڈنڈ بیٹھک کر سکتا ہے اور ایک کمزور آدمی ہے وہ ڈنڈ بیٹھک کرے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ 100 کر لے گا, 50 کر لے گا, 10 کر لے گا, ایسے بھی کمزور ہیں. لیکن یہ تو معاملہ دنیاوی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ رحمت ہی رحمت کا ہے کہ اگر ایک قوی آدمی 1000 دفعہ اللہ اللہ کر لے گا لیکن ایک ضعیف آدمی ہے وہ 100 مرتبہ سے زیادہ کی استعداد نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ اس کو اسی قدر انعام عطا فرما دیتے ہیں. ہزار کا کیا, بلکہ اللہ کے یہاں کوئی ناپ تول پیمانے نہیں ہیں. جس دل سے اللہ کو یاد کریں گے, جس دل سے کلمہ شریف پڑھیں گے, جس دل سے ندامت کے ساتھ استغفار کریں گے, جس دل سے درود شریف پڑھیں گے محبت کے ساتھ, ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مددیں مسلمان کے ساتھ ہیں کہ شیاطین کو بند کر کے ایک مدد یہ فرما دی, پھر اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر ایک رحمت یہ فرما دی, پھر نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا, اسی طرح قرآن پاک کے ہر حرف پر جو 10 نیکی ہے اس کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, اسی طرح نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ایک روایت میں 100 نیکی ہے ایک حرف پر نماز میں جو تلاوت کرے گا, اور ایک روایت میں 700 گنا تک ہے. اور یہ بھی پیمانہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں کوئی حساب کتاب کا کوئی قانون نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں دیں گے یا اس سے کم نہیں دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دل دیکھا جاتا ہے. تو جو لوگ شوقین ہیں وظائف کے ان سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے نیند کو پورا رکھیں اور اپنے مزاج کو, اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو, اپنے دل کو سنبھال کر رکھیں اور اپنے کان کو بھی سنبھال کر رکھیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 حواس 5 خمسہ ہیں, 5 حواس, ایک ہے حواس یہ قوت قوت سامعہ اور ایک ہے قوت لامسہ، ایک ہے قوت باصرہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ اور قوت لامسہ اور قوت شامہ سونگھنے کی، اور قوت ذائقہ، یہ پانچ یعنی زبان. تو خصوصی طور پر یہ سب پانچوں حواس جو ہیں ان کو ہم بہت احتیاط رکھیں، یہ پانچوں بہت اہم ہیں اور ان پانچوں حواس سے گناہ بہت جلدی صادر ہو سکتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ اللہ کرنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، درود شریف پڑھنے سے، استغفار کرنے سے جو نور جمع ہوا وہ جب مال کماتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ مال کماتے ہیں تو اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرتے ہیں، کوئی تجوری ہوتی ہے اس میں تالا لگاتے ہیں اور اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو اسی طرح یہ نور جو دل میں جمع ہوا تو یہ جیسے ٹنکی میں پانی چڑھاتے ہیں موٹر سے، اور ٹنکی میں پانی موٹر چل رہی ہے، آدمی سمجھ رہا ہے کہ ٹنکی میں پانی جمع ہو رہا ہے، اور حالانکہ اس ٹنکی میں پانچ ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں تو وہ غلطی یا لاپرواہی سے کھلی رہ گئے. تو اب رات بھر بھی موٹر چلے لیکن صبح دیکھا تو پانی اس میں نہیں ہے. تو یہ ذکر و اذکار سے جو نور جمع ہو رہا ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. جو یہ پانچ ٹوٹیاں ہیں ہماری، آنکھ کی ٹوٹی ہے، کان کی ٹوٹی ہے، ناک کی ٹوٹی ہے، اور زبان کی ٹوٹی ہے، اور دل کی ٹوٹی ہے، یہ سب ٹوٹیاں ہیں. تو اس سے جو ہے وہ گناہ صادر ہو سکتا ہے، اور بہت ذرا سی لاپرواہی سے گناہ صادر ہو جاتا ہے اور اس سے جمع شدہ نور جاتا رہتا ہے. مثلا کثرت وظائف سے نیند کی کمی پیدا ہو گئی، مزاج چڑچڑا ہو گیا، روزے میں بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، غصہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھ رہے ہیں. تو یہ تکبر، چونکہ غصہ بھی تکبر کی فرا ہے، شاخ ہے، تو تکبر کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت، تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب یہاں اتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں، روزے کے، رمضان کے، اللہ کی رحمتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دل میں اگر ذرا بھی بڑائی، ناز، پندار، تکبر پیدا ہو گیا کہ ہم تو بہت کچھ ہیں، ہزار دانے کی تصویر لیے پھر رہے ہیں، صبح شام اشراق بھی ہو رہی ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے، تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نام جنتیوں کے رجسٹر میں ہو اور خدا نخواستہ ہماری تکبر کی وجہ سے اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. پھاڑ نہ ڈالے کیا مطلب؟ یہی گناہوں سے، زبان سے غیبت فوراً زبان ذرا ذرا سی بات پہ پھسل جاتی ہے، جہاں دو تین آدمی جمع ہوئے کوئی نہ کوئی برائی کسی کی بیان کر دی، یا خلاف واقعہ بات بیان کر دی، یا بغیر تصدیق کے بات آگے بڑھا دی. جیسے آج کل ان حالات کی وجہ سے بہت ہو رہا ہے یہ کہ ادھر ادھر کی جھوٹی افواہیں بھی ہیں تو ان کو بلا تصدیق کے آگے بڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. تو یہ سب زبان کے گناہ ہیں. اسی طرح زبان سے کسی کو تانا نہ دیں. تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ تو خاموش رہے، ہاں بے ضرورت بولے نہیں آدمی، جہاں ضرورت ہو وہاں بولے، ہلکا پھلکا ہنسی مزاح بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں خیال رکھے کہ ہماری زبان جو ہے واہی تباہی نہ بکے، جو بات کہیں سوچ سمجھ کر کہیں. اور نگاہ کا معاملہ تو بار بار بتایا جاتا ہے کہ نگاہ، بدنگاہی وہ عمل ہے جس سے بہت جلدی تباہی پھیل جاتی، تباہی آ جاتی، بدنگاہی تباہی ایمان کی تباہی کا باعث بنتی ہے. اور میرے حضرت نے فرمایا کہ بدنگاہی ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے اور رخ اور قبلہ جو ہے وہ معشوق کی طرف ہو جاتا ہے، نامحرموں کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی سے اس درجہ انحراف ہو جاتا ہے کہ پیٹ اللہ کی طرف، بالکل رخ جو ہے بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی منع فرمایا ہے بدنگاہی کو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے اور بدعا فرمائی ہے بدنگاہی کرنے والے کے لیے اور بدنگاہی کا سبب بننے والے کے لیے.
بننے والا ہو یا بننے والی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے اندر، دونوں کے ساتھ یہ معاملہ فرما دیا کہ جو دیکھے گا یا جو دیکھے گی، اور جو دکھائے گا اور جو دکھائے گی، بے پردہ عورت کا پھرنا، مردوں کا بنٹھن کے باہر نکلنا۔ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، لکھا ہے کتاب میں، کہ لباس کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ ایسا لباس جس میں خود مشغول ہو جائے، اپنی نظر پڑتی رہے کہ اچھا، بڑا اچھا لباس ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا، تو یہ خود نمائی میں مبتلا ہو گیا اور اس یعنی غیر اللہ کے اندر اس کا انہماک ہو گیا۔ اسی طرح شیطان طرح طرح سے نفس و شیطان بہکاتے ہیں اور اللہ سے دور کرتے ہیں۔ تو عجیب بات لکھی ہے کہ بعض لوگ بہت معمولی لباس پہنتے ہیں، اچھا لباس ہونے کے باوجود، تو یہ بھی مشغولی ہے اس میں، کیونکہ انسان کو یہ مشغولی ہو گئی کہ ہم تو بڑے بوسیدہ لباس میں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو خود سمجھنا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی اپنے کو یہ سمجھنا کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور ہمیں مخلوق کی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی ایک پندار ہے۔ تو اس طرح سے بھی انسان جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہے یہی کہ جو مناسب اچھے کپڑے ہوں اس کو پہنے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کے نوک پلک کو زیادہ مت دیکھے، کیونکہ لباس سے ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا لباس تو تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تم میں سب سے میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ تو تقویٰ ہمارا لباس ہے، تو اصل عزت جو ہے تقویٰ سے ہوتی، جو آدمی تقویٰ سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہو جاتا ہے، مکرم ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو تکبر بھی ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس تکبر کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبوض ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں مقبوض ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ آنکھ کا معاملہ، ناک کا معاملہ، کہ ناک سے نامحرم کی خوشبو نہ آئے، حرام خوشبو نہ آئے، اور کان کا معاملہ، کہ اب خود تو غیبت نہیں کر رہے لیکن لوگوں کی غیبتیں سن رہے ہیں، جھوٹی افواہیں سن رہے ہیں، اور بلا تصدیق باتیں سن رہے ہیں، فضول باتیں سن رہے ہیں، گپ شپ مار رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا کس قدر الحمدللہ مفید یہ رسالہ ہے کہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ تو ان اوقات کو ضائع کرنا بڑی ناشکری ہے، بہت ناشکری ہے، اور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے اور اوپر چڑھتے گئے اور فرماتے گئے آمین، تھوڑی تھوڑی دیر بعد فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے علیہ السلام، اور وہ بد دعا کر رہے تھے، تو میں نے آمین کہا۔ اور کس بات پہ آمین کہا؟ تو ایک بات تو یہ کہ جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو اس کے لیے تباہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ تباہی ہو یا بربادی ہو، ایسے کچھ الفاظ ہیں، بد دعا کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائی۔ پھر وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف نہ پڑھے تو اس کے لیے بھی بربادی ہے، آپ نے فرمایا آمین۔ اور پھر یہ تیسری چیز کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اللہ کو راضی کر کے اس نے جنت کو حاصل نہ کیا، اس کے لیے بربادی ہو۔ یعنی بربادی کی بد دعا کیوں دی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ، میں کیا عرض کروں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم سمجھیں کہ بربادی جو ہے وہ برائے بربادی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خبر دی ہے کہ اتنے بابرکت مہینے کو جس نے ضائع کر دیا پھر اس کے لیے خرابی میں کوئی کسر نہیں رہتی۔ اس قدر رحمتوں کا، اس قدر لوٹنے والا یہ مہینہ ہے کہ ذرا ذرا سے عمل پہ بڑے بڑے، یعنی جو اعمال مثلا سبحان اللہ کہنے والے کے لیے عام دنوں میں یہ فضیلت ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا اس نے نصف ترازو بھر دیا نیکیوں سے۔ تو اتنے دو کلمے ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس پر یہ درجہ ہے، اس پر یہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ پھر جس نے الحمدللہ کہا تو اس نے پوری ہی ترازو بھر دی، اور جس نے اللہ اکبر کہہ دیا اس نے زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے سب کچھ نیکیوں سے بھر دیا۔
تو جو عام دنوں میں یہ معاملہ ہے تو رمضان المبارک میں تو جیسے ابھی عرض کیا تو کوئی انتہا نہیں ہے لوٹ کی. وہ لوٹ سیل لگتی ہے, وہ بھی کیا ہوگی لوٹ سیل. یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس قدر ذرا ذرا سے بہانے ہیں, بلکہ بہانے کیا بے بہانے بھی اللہ دے رہے ہیں. جیسے ابھی پڑھا ہے کہ رحمتوں کے نزول خاص اللہ تعالیٰ کا بہاؤ ہو جاتا ہے اس مہینے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے. جیسے کوئی بادشاہ ہے وہ دعوت کرتا ہے عوام کی, تو اس میں خواص کو بھی بلاتا ہے, عوام کو بھی بلاتا ہے, ہر کسی کو اجازت عام ہوتی ہے کہ جتنا چاہو کھا لو, جتنا چاہو پی لو, لوٹ لو. بادشاہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی اور لٹاتا ہے وہ یہ اپنے خزانوں کو. تو اللہ احکم الحاکمین, جن کے خزانے لامحدود ہیں, تو اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے از خود عنایات ہوتی ہیں, از خود کہ بندہ سو بھی رہا ہے روزے کے اندر ہے تو بھی اس کا ثواب عبادت میں لکھا جاتا ہے, وہ تو بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. سو رہا ہے روزے دار تو وہ عبادت میں لکھا جا رہا ہے. بتائیے, کچھ نہیں کر رہا, سو رہا ہے, اپنی راحت کا بندوبست کر رہا ہے, اپنی خواہش کی تکمیل میں لگا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر عنایات فرما رہے ہیں, عبادت کا ثواب ملے گا اس کو. سونے میں بھی یہ معاملہ ہے. پھر تراویح کا جو معاملہ ہے, تو بہرحال یہ پہلے گناہ کی بات ہو رہی ہے کہ کانوں سے جو ہے وہ گانا بجانا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بہت دل دکھتا ہے کہ ایک تو یہ موجودہ حالات ایسے سنگین ہو گئے, اوپر سے رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا, اس مہینے بھی بعض لوگ جو ہے گانے بجانے سے باز نہیں آ رہے. موبائلوں کے اندر جو ہے وہ گانوں کی ٹیونیں لگی ہوئی ہیں, اس پر دھیان نہیں ہے لوگوں کا, گھروں کے اندر تصویریں ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کیا کہوں کہ اب ایک عجیب بیماری پیدا ہوتی لگ رہی ہے مزید, کہ کتے ٹہلا رہے ہیں, مسلمان کتے لیے پھر رہے ہیں جانوروں کی نقالی میں, گویا کتوں کی نقالی میں کتے اور جانور بنے چلے جا رہے ہیں. کچھ سوچتے نہیں ہیں, کچھ دین کو حاصل کرتے نہیں ہیں, محلے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں بھی کتے ٹہلا رہی ہیں. یہ عجیب عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں پھر پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ کیوں مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کیوں عذاب نہیں آئے گا؟ یہ تو بہت کم ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اگر تمہارے اندر چھوٹے دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور بوڑھے نہ ہوتے اور یہ بہائم یعنی مویشی نہ ہوتے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب پتھروں کی طرح برستا. یہ تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ان حالات میں بھی بڑی رحمتیں ہیں, بڑی رحمتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں, بڑی معافیاں ہیں, بڑی صرف نظر ہیں, بڑے درگزر ہیں ہمارے ساتھ, ورنہ ہم تو اس وقت روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ملے اس قابل بھی نہیں ہے کہ روٹی کا لقمہ ملے ہم کو. اس قدر ہمارے اندر گناہ رچ بس گئے ہیں کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں. مصیبت تو ساری یہ ہے کہ گناہ سے چھٹکارا حاصل کیسے ہو, کہ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہیں, کس قدر جلدی سے ہم آنکھ اپنی نظر خراب کر لیتے ہیں, کس قدر جلدی سے ہم اپنی زبان کو خراب کر لیتے ہیں, دل کو خراب کر لیتے ہیں, کان سے الٹی سیدھی باتیں سن لی, کس قدر گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں, کس قدر لاپرواہی ہے. نہ ہمارا وضو عین سنت کے مطابق ہے, نہ ہماری نماز عین سنت کے مطابق ہے, نہ نماز کے اندر وہ خشوع خضوع وہ استحضار, اور نہ ہی تلاوت میں وہ حلاوت ہے, نہ ذکر اللہ کے اندر وہ بات ہے. آخر کیا بات ہے کہ پھر ہم کس بات کے منتظر ہیں آخر, کہ ہم کچھ تو کریں, محنت تو کریں, کوشش تو کریں کہ بھائی ہمارا وضو, ہماری اذان, ہماری تکبیر, سب چیز جو ہے صبح سے شام تک کے اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہوں. چند اعمال کو سمجھ لیا ہے کہ بس یہ دین ہے, اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ بس اللہ اللہ کر لیا, اپنی مرضی سے یہ پڑھ لیا, اپنی بس بھائی بہت ہو گیا. دین کے تو ہر عمل کے اندر سنت طریقہ موجود ہے, ہر عمل کے اندر, اس کو ہم سیکھتے نہیں ہیں, خلاف سنت کرتے ہیں. ہر عمل کو, کوئی بھی عمل ایسا ہو جو سنت موقعہ ہو, اس کے خلاف کرتے رہنا اصرارن, یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سنت طریقے کے چل رہے ہیں یا سنت کے خلاف چل رہے ہیں. گفتار ہماری سنت کے خلاف, رفتار ہماری سنت کے خلاف, بس نماز روزہ سمجھ لیا ہے کہ بس ٹوٹل دین یہی ہے, اور بھائی اسی پر اکتفا کر لیا کہ بھائی اس سے زیادہ ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے. بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ حالات جو ایسے آ گئے ہیں, اس میں انسان مجبور ہو گیا ہے گھر میں ٹک کے بیٹھنے پہ, کیونکہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، قانون کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں مجبور ہے کہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 1400-1500 برس پہلے کا فرمان ہے کہ ولیسا کا بھائی تو کہ اپنے گھروں سے چپ کے رہو، بے ضرورت باہر نہ نکلو، آپ کے فرمان کی ہمیں قدر ہی نہیں ہے، اور قدر کہاں سے ہو جب معلوم بھی نہیں ہے، یہ فرمان ہی نہیں معلوم، ہمیں دین کے احکامات ہی نہیں معلوم کہ ہمیں کیا سکھلایا جا رہا ہے، مستیاں سوجی ہوئی ہیں، 2-2 بجے تک رات کو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، کھانے کھا رہے ہیں، اب جب جان کے لالے پڑ گئے تو گھر میں چپک گئے ہیں. اگر کاش کہ ہم کو ایمان کے لالے پڑ جائیں، کاش کہ ہم کو ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، کاش کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس زندگی کے لمحات کی قدر نصیب ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم کبھی اس کو فٹ پاتھوں پہ ضائع نہیں کریں گے، پھر اس کو ہم مستیوں میں ضائع نہیں کریں گے، باہر کے کھانے کھانے میں کتنا پیسہ خرچ، اب کیا ہو رہا ہے کہ اب پیسوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اب سوچ سوچ کے چل رہے ہیں، پھونک پھونک کے چل رہے ہیں. ارے میرے دوستو، یہی طریقہ اسلام نے سکھایا ہے کہ اپنے پیسے کو بے جگہ ضائع مت کرو، پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرو. ابھی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک محفوظ پڑھ رہا تھا کہ بھائی ایک نواب ہے، بہت اس کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، تو اگر وہ 10,000 روپے کا جوڑا پہن لیتا ہے تو یہ اس کے لیے اسراف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے 10,000 کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے، بہت کم درجے کا آدمی 2,000 روپے کا جوڑا پہنتا ہے یا 3,000 کا، صرف مخلوق کو دکھانے کے لیے یا اپنی عزت بنانے کے لیے، تو اس کے لیے وہ اسراف ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا، اس کے اوپر زیادتی ہو گئی، اس گناہ کو ہم نہیں جانتے. ہاں اب حالات کی وجہ سے ہم ہر چیز کے اندر سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، اور جو عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہم سے چہرہ نہیں چھپایا جاتا، اب جان کے لالے پڑ رہے ہیں تو وہ نقاب کیا اب ماسک بھی لگانے کو تیار ہیں. وہ ماسک نقاب تو ہوتی ہے 2 تہ کی باریک، اور ماسک ہوتا ہے 3 تہوں کا، اور وہ ہوتا بھی موٹا ہے، اگر صحیح معنوں میں ماسک لگاؤ تو وہ 3 تہوں کا ہوتا ہے. اور مجھے کسی نے بتایا کہ امریکہ والے اپنی عوام سے یہ سفارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نقاب لگائیں اس کا، اور ماسک ہمارے اسپتال کے اسٹاف کے لیے چھوڑ دیں. جو لوگ یعنی ان کے پاس وہ کمی پڑ رہی ہے ماسک کی، تو انہوں نے لوگوں کو عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نقاب کا استعمال کریں، کپڑے کا استعمال کریں. تو ظالموں کو جب اس وقت تو وہ ہوا نہیں کہ وہ مسلمانوں سے نقاب کھینچ رہے تھے، اب خود ان کو نقاب لگانے پڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر. لیکن اس نقاب لگانے کا تو ان کو کچھ ملے گا نہیں، پردے کو کھینچ رہے تھے وہ، اب اللہ نے دکھلا دیا، اپنی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جان کے لالے، جان ہمیں بہت قیمتی ہے، حالانکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی جان دے کر ایمان بچا لو، ہاں مال دے کر جان بچا لو اور جان دے کر ایمان بچا لو، اس لیے کہ ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں. بس اس زندگی کے اندر تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ہے اور پھر جنت کا مزہ ہی مزہ ہے، پھر اس کے بعد کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کچھ نہیں. کل الحمدللہ ہم نے بیان میں یہ سب باتیں بتائی تھیں، جنت کا تذکرہ بھی ہوا، اور الحمدللہ سورہ فاتحہ کی بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو حدیث پاک میں مضامین آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں. جس نے نہیں سنا ہو وہ کل رات کی ہماری مجلس کو ضرور سنیں. تو بہرحال یہ سب بات ہے کہ بھائی ذکر و اذکار کی شوق و ذوق ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اپنی صحت بھی بحال رہے، اور ہمیشہ حضرت کی یہ نصیحت یاد رہے کہ کثرت وظائف سے اللہ نہیں ملتا بلکہ کثرت تقوی سے، تقوی سے اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے تقوی سے، گناہوں سے بچنے سے. اور گناہوں سے بچنے کو جو ہے وہ ہم معمولی عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے. ہاں گناہوں سے بچنا تو سب سے بڑی عبادت کہا گیا ہے، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے اگر تم حرام سے بچ جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچ جاؤ گے. تو مفت میں بیٹھے بٹھلائے جو ہے ہم کو عبادت گزاری کا جو ہے وہ خطاب مل رہا ہے، عبادت گزار بن رہا ہے، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ سب سے زیادہ عبادت گزار. اسی کو میرے حضرت نے فرمایا ہے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا، گناہوں سے بچ جائے گا، وہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی انتہا کو پالے گا. یہی تو ہے تکن عابد الناس، اور کیا ہے. جب عابد الناس مانی سب سے زیادہ عبادت گزار, جب سب سے زیادہ عبادت گزار ہو گیا اس کی وجہ سے عبادت سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو. تو جب سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگا, سب سے بڑی ولایت کا حقدار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور کثرت وظائف کا جو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان شریف میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے لیے کیا اضافہ کریں, تو یہ تو اچھی بات ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو چار تسبیحات مقرر کی ہیں معمولات کی, اسی طرح تلاوت ایک پارہ اور مناجات مقبول اور بہشتی زیور اور حکیم الامت کی کتابوں کا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا مطالعہ, تو الحمدللہ یہ بھی اگر رمضان شریف میں ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ کافی ہوگا. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ روزہ خود ایک اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر صرف یہ روزہ اور فرائض نماز اور تراوی یہ بھی ہو جائے تو یہ بہت سمجھ لو کہ بیڑا پار ہو جائے. ہاں گناہوں سے بچنا ضروری ہے, گناہ سے بچیں اور یہ کام بھی ہو جائے تو سمجھ لو کہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بعض لوگوں کے اندر یہی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ وظائف جو ہے وہ روزے سے اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. سمجھے روزہ تو ہے ہی ہمارا لیکن ہم کریں کیا. ارے ظالموں روزہ خود ہی ایسا تقرب دلانے والی چیز ہے, تم وظائف کو لے کے بیٹھے ہو, روزہ اس قدر بڑی عبادت ہے کہ یہی اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. تراوی اس قدر زبردست عبادت ہے کہ فضائل میں لکھا ہے کہ ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2500 نیکیاں لکھتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 20 تراوی پڑھتے ہیں اور 40 سجدے کر لیتے ہیں اس میں, تو کتنے ہو گئے بھائی, کتنی نیکیاں جمع ہو گئی, حساب ہے کوئی؟ 2500 کو 40 سے ضرب دیں, 25 نہیں یار اتنے نہیں, 1,000,000 نیکیاں ہیں میرے خیال ہے. تم کرونا والے ہو, تم ایسا نہیں ہو کہ وہ اور زیادہ بڑا ہوگا. 2,040, 1,00,000 نیکیاں, 1,00,000 نیکی صرف تراوی پڑھنے میں ہے نا. اور یہ نہیں کہ تراوی پڑھنے سے 1,00,000 نیکی مل گئی, بلکہ قیام کا الگ ثواب ہے, رکوع کا الگ ثواب ہے, نماز بحیثیت مجموعی ایک الگ ثواب کی چیز ہے, تقرب کی چیز ہے. یہ تو لالچ دینے کے لیے, ہم چونکہ گھٹیا لوگ ہیں تو ہم کو لالچ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طرح طرح کی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ مگر لیکن 2,500 نیکیوں کی کوئی قید نہیں ہے کہ بس اتنی ہی ہے اور نہیں ہے. ہوئی تراویح جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے, یہ قیام اللیل کی طرح ہی ہے جیسے قیام اللیل ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو تلاوت ہو جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ جو معمولات اپنے ہو جائیں روز کے وہ اس کو بھی بہت کافی سمجھیں, اس کو کم نہ سمجھیں, اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں. یہ نہیں ہو کہ ہم اس پر اکڑنے لگیں ناز کرنے لگیں, بلکہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں. دل شکستگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ناز و پندار پیدا ہو جائے. ایک شخص دل شکستہ ہے کہ مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, مجھے کیا ملے گا, ایسے دل پر تو اللہ تعالیٰ کو زبردست پیار آتا ہے. اور ایک آدمی کو اکڑ ہے کہ صاحب میں تو کر ہی لیتا ہوں, اتنا کر لیتا ہوں, اس میں ایک بات عجیب اور پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں ثمرات کا انتظار پیدا ہو جاتا ہے. یہ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اس کے فوائد, یعنی گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہوا میں اڑنے لگوں, اب تک میں ہوا میں کیوں نہیں اڑنا شروع کیا, اب تک پانی پہ کیوں نہیں چلنا شروع کیا, اب تک یہ مصائب مجھے کیوں آ رہے ہیں, میرے مصائب ٹل جانے چاہیے. جب یہ ناز پیدا ہو جاتا ہے, یہ ثمرات کا انتظار پیدا ہوتا ہے, جس سے بعض اوقات پھر انتہائی مایوسی بھی ہو جاتی ہے, بعض اوقات اکڑ و تکبر میں اضافہ ہوتا ہے, بعض اوقات شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا ویسا کیوں نہیں ہوا, اپنی تجاویز لگانا شروع کر دیتا ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ ناز اور پندار پیدا ہو جاتا ہے جو سالک کو تباہ کر دیتا ہے. تو جو ہو جائے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں, اور اپنی نیند کا بھی خیال رکھیں, صحت کا بھی خیال رکھیں, اور اپنے مزاج کا بھی خیال رکھیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا گھر میں پیدا ہو جاتا ہے, گھر میں ہو باہر ہو, گاڑی چلا رہے ہیں کسی سے ذرا سی لگ گئی گاڑی, یا کوئی کسی نے پہلے نکال لیا اس پہ چراغپا ہو گئے, آگ بگولا ہو گئے, یہ سب غصہ جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ غصہ ایمان کو ایسا برباد کر دیتا ہے جیسے یہ علوا ایک کڑوی دوا کا نام ہے. تو فرمایا میرے مرشد نے کہ ایک بڑے ڈرم شہد کا ڈرم ہو, اس میں چند قطرے علوا کا ڈال دو, سارا شہد کڑوا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ اس طرح ایمان کو خراب کر دیتا ہے غصہ. تو روزے داروں کو دیکھا غصے میں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے, گھر میں بیویوں پہ غصہ کرتے ہوئے. بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں وہ بیلن مزاج کی. سنا ہے کہ آج کل بیلن اسٹیل کی بھی نکل آئی ہے کوئی, تو پھر تو خیریت ہی نہیں ہے. تو ایسے کم ہوتا ہے الحمدللہ, ہمارے یہاں تو شوہر ہی غالب آ جاتے ہیں بیویوں پہ. لیکن حدیث پاک میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمینے لوگ جو ہے غالب آ جاتے ہیں, کمزوروں پر کمینے لوگ غالب آ جاتے ہیں. تو اس آدمی کو کمینہ کہا گیا ہے جو کمزور مخلوق پہ غالب آ جائے, غصہ کرے بیوی پہ. اور بعض یہ بدتمیز بیویاں بھی ہوتی ہیں, ان کو شوہر کا ادب نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کا مقام بتلانے کے لیے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں. یہ صرف یہ بتلانے کے لیے ہے. اب بیویاں کیا کرتی ہیں کہ اپنے شوہروں میں عیوب ڈھونڈتی ہیں, عیب ڈھونڈتی ہیں کہ ان میں تو یہ عیب ہے, یہ بھلا کہاں سجدے کے قابل ہو سکتے ہیں, ہمیں تو یہ عیب ہے, اس میں تو یہ عیب ہے. لہذا وہ کہتی ہیں کہ یہ شوہر جو ہے وہ نہیں ہے جس کی ہمیں یعنی خدمت کرنی ہے, جس کا ہمیں ادب کرنا ہے, یہ ان میں سے نہیں ہے. وہ تو کئی بہت ہی ولی اللہ بزرگ ہوں گے جن کا ادب کریں, یہ ان میں سے نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, بیوی کو اپنا کام کرنا ہے, شوہر کو اپنا کام کرنا ہے. شوہر کو بیوی پر کریم رہنا ہے اور بیوی کو جو ہے اپنے آپ کو شوہر کا خادم سمجھنا ہے. شوہر کو اس کے ساتھ رعایت کرنی ہے, نرمی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ نرمی اور پیار سے رہنا ہے. اور بیوی کو جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو طریقہ ہے آداب کا اس کے ساتھ رہنا ہے, اس کی تابعداری کرنی ہے, اس کے حکم کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں. ایک صحابیہ, کتنا وقت ہو گیا, وقت تو کافی ہو گیا, ایک صحابیہ تھی, ان کے شوہر صحابی تھے, وہ ان کو حکم دے کے گئے تھے کہ جب تک میں نہ آؤں گھر سے باہر نہیں نکلنا. اب جب وہ تشریف لے گئے تو ان کے والد یعنی ان خاتون کے والد بیمار ہو گئے, تو وہ خاصے بیمار ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ وہ کہہ کے اس طرح گئے تھے لیکن میرے والد سخت بیمار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھر میں ہی رہو. پھر وہ اور شدید علیل ہو گئے, پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ اب وہ بہت ہی علیل ہو گئے ہیں اور موت کے قریب ہو گئے ہیں, آخری ایام لگتے ہیں ان کے. تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر ہی میں رہو. پھر حتیٰ کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا اور پھر پیغام بھیجا کہ اب ان کا انتقال ہو گیا, کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھر ہی میں رہو. اور جب وہ گھر میں رہیں تو پھر ان کا انتقال ہو گیا والد کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جنت کی بشارت دی. تو دیکھو یہ طریقہ ہے. تو لیکن ہم کہاں ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تہجد پڑھنی ہے, ہم نے اپنے اشراق پڑھنے, شوہر کو چاہے ضرورت ہو چاہے وہ دیکھ ہی رہا ہو بیچارہ کہ بھائی اب یہ عبادت میں لگی ہے, اللہ کو یاد کر رہی ہے, میں کس منہ سے اس سے کہوں کہ ذرا فلاں کام کر دو, ذرا اٹھ کے یہ کر دو. تو وہ بیچارہ خاموش ہے, اپنے اندر ہی اندر گھوٹ رہا ہے. تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس نماز روزہ ہی سب کچھ ہے, یہی عبادت ہے. اور حقوق العباد یعنی سب سے بڑا حق العباد جو عورت کے لیے ہے وہ شوہر کا ہے. تو لیکن ہم نے اس کو پامال کیا ہوا ہے, اکثر گھروں میں یہی ہے. ورنہ آپس میں لڑائی جھگڑا تو میں چل رہی ہے, اور ترکی بترکی, تم سیر تو ہم سوا سیر. مجھے ہمارے ایک دوست ہیں وہ لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک گھر میں بہت لڑائی ہوتی تھی, آپس میں بہت حرمت لڑائی جھگڑا اور مار پٹائی. تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک دن بیٹھ کے جو ہے انہوں نے بہت شرمندگی کا آپس میں اظہار کیا کہ بھائی ہم لڑتے رہتے ہیں اتنا تو یہ بہت بری بات ہے. پڑوس کے گھر میں دیکھو ہر وقت ہنسنے کی آواز آتی رہتی ہے, خوش رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو ایسا کرو کہ تم جا کے ذرا معلوم تو کرو کہ ان کی اس خوشی کا کیا راز ہے. تو ان کا ٹھیک ہے, ہاں بات تو صحیح ہے. تو وہ چلے گئے ان کے پاس, ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ بڑے خوش رہتے ہیں, تو کیا آپ کے عمل کرتے ہیں, کیا حالات ہیں آپ کے جو آپ, ہم تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, بس یہ ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو بیوی نے جو ہے سارے برتن اور بیلنیں وغیرہ سجائی رکھی ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک ایک کر کے مجھے مارتی ہے. تو جب وہ مجھے مارتی ہے میرا نشانہ اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے تو میں ہنستا ہوں, اور جب اس کا نشانہ لگ جاتا ہے تو وہ ہنستی ہے. تو یہ ہے ساری کہانی. تو یہ روزے کے اندر خاص طور سے زوف بھی ہو جاتا ہے, زوف سے غصہ آ جاتا ہے مزاج, لیکن اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی نیند کو پورا کریں, وظائف بقدر تحمل کریں. ایسا نہ ہو کہ وظائف سے نور حاصل کیا اور غصے کی وجہ سے حرام کام میں مبتلا ہو گئے, اور خاص طور سے شوہر کی بے ادبی نے اس کے ساتھ گستاخی کر دی, اس کے ساتھ بدتمیزی کر ڈالی, زبان چلا دی, تو کیا فائدہ ہے ایسی بات کا, ہے نا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک اتنا عورت کے لیے آسان رکھا ہوا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کم و بیش جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورت فرائض واجبات اور سنت موقعہ ادا کرتی رہے, اور روزہ فرض ہو تو روزہ رکھ لے, زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ دے دے, حج فرض ہو حج کر لے, اور اس کے علاوہ وہ خاوند کو اپنے خوش رکھے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کے آٹھوں دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. بتائیے اس میں کون سی عبادات کا ذکر ہے؟ نوافل کا, اذکار کا, وظائف کا؟ نہیں, بلکہ صرف فرائض اور واجبات اور سنن موقعہ. تو شوہر کی خدمت بھی اور شوہر کا ادب بھی عبادت ہے, فرائض میں ہے. تو مگر ہم کہاں سمجھتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ عجیب مشکل ہے, یہ کرو وہ کرو, ہماری تعدد نکل رہی ہے, ہمارا اشراق نکل رہا ہے. تو یہ کم فہمی کی بات ہے, دین کی سمجھ نہ ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کو اس کے حق کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پورے پورے اللہ تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی نشوتی پڑھ لیں اپنی معمول کی, پھر انشاءاللہ. تیسری فصل, آپ کے شرف و نزاہت نسب میں. پہلی روایت, مشکات میں ترمذی سے روایت ہے. یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا. اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں بنایا, یعنی انسان بنایا, پھر انسان میں دو فرقے پیدا کیے, عرب اور عجم, مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا, پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا یعنی قریش میں, پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنی ہاشم میں, پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے اور رمضان المبارک کی برکات سے ہم سب کو نوازے, اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جو مہلک بیماری آئی ہے, پریشانی ہے, اللہ پاک سب پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرما دے, ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دے, جس قسم کی بھی پریشانی ہو, رزق کی ہو اور کسی قسم کی بھی پریشانی ہو, اللہ اپنے کرم سے اپنے خاص فضل سے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دے, برکتوں کا نزول فرما دے, رحمتوں کا نزول فرما دے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے, اپنی رضا کامل نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, اے اللہ زندگی کی قدر نصیب فرما دے, ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دے, یا اللہ ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دے. ناشکری سے ہمیں بچا لیجئے, گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ حیات دوستاں, حیات عاشقاں, حیات با وفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا دیجئے ہمارے, اے اللہ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا دیجئے, اس سے پہلے کہ مرنے کے بعد ہمیں افسوس ہو. اے اللہ زندگی میں اس کی قدر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. جس بھائی بہن کی جو بھی فرمائشی دعا تھی, دعا کے لیے کہا ہے, فرمائش کی ہے, مقاصد حسنہ نہیں بھی فرمائش کی, اے اللہ سب کو مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلى الله على النبي الأمي الكريم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کو انشاءاللہ تعالی بھی 10:20 پر مجلس ہوگی انشاءاللہ.